نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. گزشتہ جمعہ گزشتہ اتوار کو حقوق و فرائض سے متعلق کچھ باتیں میں نے عرض کی تھیں، جس میں بنیادی بات یہ تھی کہ ہر شخص اپنے فرائض کو پہچانے اور پہچاننے کے بعد ان کی ادائیگی کی فکر کرے، مرد ہوں یا عورتیں، ہر عاقل بالغ مسلم اللہ تعالیٰ نے ان پر جو فرائض رکھے ہیں وہ ادا کرنے کی کوشش کی جائے، یعنی کسی کو اپنا حق مانگنے کی ضرورت پیش نہ آئے. میرے ذمے جو فرض ہے میں اپنا فرض پورے طور پر نبھاؤں، تاکہ کسی کو یہ کہنے کی ضرورت پیش نہ آئے کہ آپ نے یہ کام نہیں کیا. اسی طریقے سے مالک اور مملوک، تاجر اور اس کے گاہک، تاجر کی جو ذمہ داری ہے وہ ادا کرے، گاہک کی جو ذمہ داری ہے وہ ادا کرے، شوہر کے جو فرائض ہیں وہ ادا کرے، بیوی کے جو فرائض ہیں وہ اپنے ادا کرے. یعنی یہ ضرورت پیش نہ آئے کہ شوہر کہے کہ بیوی میرا حق ادا نہیں کرتی، اور بیوی کو یہ کہنے کی ضرورت پیش نہ آئے کہ شوہر میرا حق ادا نہیں کرتا. تو شریعت نے شوہر کے ذمے جو فرائض رکھے ہیں وہ ان کو سمجھے، اور بیوی اسی طریقے سے اپنے فرائض کو سمجھے کہ میرے ذمے کیا فرائض ہیں. تو میں نے بات یہاں پر ختم کی تھی پچھلے اتوار کو کہ اللہ رب العزت نے مرد کو امیر بنایا ہے. الرجال قوامون، قوامون کا ترجمہ حاکمون سے بھی کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حاکم بنایا ہے. خرابی یہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ ہم اس کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کرتے اور اس بات کو کہنے میں شرماتے ہیں کہ صاحب مرد جو ہے وہ اللہ نے اس کو حاکم بنایا عورتوں پر. تو بلا شک و شبہ جب اللہ نے بنایا ہے تو پیدا کرنے والا وہی ہے، وہ زیادہ بہتر سمجھتا ہے کہ حاکمیت کے لائق کون ہے. لیکن ساتھ ساتھ میں نے یہ بات بتائی تھی کہ حاکمیت سے مراد یہاں وہ بادشاہت نہیں ہے اور ایسی حاکمیت نہیں ہے جس میں کسی پر ظلم ہو، بلکہ وہ امیر جو انتظام و انصرام کرتا ہے. ہمارے ہاں تبلیغ کے لیے لوگ نکلتے ہیں تو اس میں ایک امیر ہوتا ہے. وہ امیر اسی لیے ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کسی پر کسی کا بادشاہ ہو اور وہ دوسروں کو اپنا غلام سمجھتا ہو، ایسا نہیں، اور نہ ہی وہ جو اس کی بات مانتے ہیں اطاعت کرتے ہیں وہ بھی وہ اس بادشاہ جیسا تصور نہیں کرتے کہ اگر ہم نے اس کی بات نہ مانی تو ہمیں کھا جائے گا، ایسا نہیں ہوتا. بلکہ صرف ایک انتظام درست رکھنے کے لیے اور گاڑی کو طریقے پر اور صحیح طریقے سے چلانے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم کسی ایک کو بڑا مانیں، تاکہ جب بھی کوئی صورت پیش آئے تو پھر اس بڑے کی بات مان کر چلے. اور میں نے اس سلسلے میں بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دو تین آدمی بھی اگر ہوں تو ان میں سے چاہیے کہ ایک کو امیر بنا لے اور پھر چلے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بتا دیا تھا کہ امیر کا تصور کیا ہے، خدمتگار. امیر تو خادم ہوتا ہے، حدیث میں بھی آتا ہے سید القومی خادمہم، قوم کا جو سردار ہوتا ہے ان کا خادم ہوتا ہے. اصل میں ہم نے اس کا معاملہ الٹا کر دیا اور آج کہا جاتا ہے کہ سید القوم خامدوں، خامد بنا دیا اس کو. تو خامد بھی ہوتا تو کوئی حیرت کی بات نہیں تھی، لیکن چونکہ خامد آج کل یہ بن گئے کہ جنہیں اپنے فرائض کا پتہ ہی نہیں، اسی طرح خواتین کا معاملہ بھی یہی کہ انہیں اپنے فرائض کا پتہ نہیں ہے، جس کے نتیجے میں گھروں میں آپس میں ناچاکیاں ہوتی ہیں، معاملات گڑبڑ ہو جاتے ہیں اور نوبت طلاقوں تک پہنچ جاتی ہے، گھر تباہ ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں. تو اصل میں ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ جو فرائض ہمارے ذمے ہیں ہم ان کو صحیح طور پر ادا کر رہے ہیں یا نہیں. شریعت جو چاہتی ہے وہ یہ کہ کوئی شخص تمہارے دروازے پر اپنا حق مانگنے کے لیے نہ آئے، تمہیں چاہیے کہ جو اس کا حق ہے اس کے دروازے پر پہنچا دو جائے, تو گویا تم نے اپنا فرض ادا کر دیا. اب اگر ہمارے سے مانگنے کے لیے وہ دروازے پر آئے گا تو خرابی یہیں سے پیدا ہوگی, تم کیوں آئے. آج یہی ہوتا ہے, مزدور وہ کہتا ہے مالکان سے جی میرا حق, میری یہی حقوق ہے. مالکان بھی اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہمارے یہ حقوق ہیں, لیکن اپنے فرائض کو کوئی نہیں جانتا. اگر مالکان اپنے فرائض ادا کریں کہ اس کی ذمہ داری جو اللہ نے عائد کی ہے, جو ذمہ داریاں اسے دی ہیں وہ ادا کریں, اور اسی طریقے سے جو مزدور ہیں وہ اپنے حقوق ادا کریں, اپنا کام کریں. اب بعض لوگ دیکھیے نماز پڑھنے کے لیے گئے, دوران ڈیوٹی نماز کا وقت ہے, تو اب کیا فرض بنتا ہے؟ مالک کا فرض یہ ہے کہ اسے نماز پڑھنے سے نہ روکے اور اس کو کہے کہ بھائی نماز پڑھ کے آ جاؤ. لیکن مزدور کا کیا حق ہے؟ مزدور کو چاہیے کہ وہ اتنی دیر پہلے مسجد میں پہنچے کہ مثلا ظہر میں, ظہر کا وقت ہے مثلا, عام طور پر ظہر کا وقت پیش آتا ہے, تو اتنی دیر پہلے پہنچے کہ وضو کر کے چار رکعت سنت ادا کر لے, اس کے فوراً بعد فرض نماز کی ادائیگی ہو اور دو سنت پڑھ کے فوراً اپنی ڈیوٹی پہ آ جائے. بس اس حد تک تو سمجھیے کہ اس کی ذمہ داری ہے. لیکن اگر وہ بیٹھ کے پھر نفلے شروع کر دی, پھر تلاوت شروع کر دی, اس کے بعد پھر کسی اور کام میں لگ گیا, تو یہ جائز نہیں اس کے. تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. تو بات پچھلے جمعے جو آئی تھی وہ یہی تھی کہ امیر کا تصور اسلام میں جو ہے وہ خدمتگار کا ہے, کہ امیر خادم ہوتا ہے. تو مرد اور عورت میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو امیر بنایا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر کا سارا انتظام وہ چلائے گا, بات اس کی مانی جائے گی, اگرچہ مشورہ گھر میں سب کا ہوگا, لیکن پھر آخر میں اس کی بات کو فوقیت ہوگی, جو وہ فیصلہ کر دے گا اس کے مطابق عمل ہوگا. اگر صورتحال ایسی ہو جائے اور ہم اس کو دل سے قبول کر لیں تو انشاءاللہ گھروں میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوں. لیکن چونکہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میری بات مانی جائے اور میں نے جو کہہ دیا ہے بس ہوگا, وہ اب چاہے وہ خواتین ہو وہ اپنی بات پر اڑ جاتی ہیں, گھر کے مرد ہیں وہ اپنی بات پر اڑ جاتے ہیں, نتیجہ یہ کہ ہر آدمی اپنی انا کا اسیر ہو جاتا ہے, قیدی ہو جاتا ہے, اور چاہتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے اور دوسرا جو کہہ رہا ہے وہ غلط ہے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہمارے لیے نمونہ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی محبوب بیوی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ جب تو مجھ سے ناراض ہوتی ہے اور جب راضی ہوتی ہے, میں خوب پہچانتا ہوں کہ کب راضی ہے اور کب ناراض. تو فرمایا کہ اب دیکھیے ناراض یعنی بیوی کو ناراض ہونے کا حق تو ہے, اس سے پتا چلا یہ ایک ناز ہے جو شوہر پر وہ کرتی ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما رہے ہیں, اس سے پتا چلا کہ وہ ناراض ہوتی ہیں, اور کس سے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے, جن کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ان سے. لیکن وہ ایک ناراضگی ہماری ہے تو ہمارے لیے ناراض ہونا جائز نہیں, لیکن بحیثیت بیوی کے ایک ناز اور ادا کی بنا پر جو حق ہے اس کا, اگر وہ ناراض ہوتی ہے تو اس کی ناراضگی کا شریعت نے حق دیا اس کو. تو پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیسے پہچان لیتے ہیں کہ میں کب راضی ہوں, خوش ہوں اور کب ناراض ہوں؟ فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جب تو ناراض ہوتی ہے تو کہتی ہے کہ رب ابراہیم کی قسم, اور جب خوش ہوتی ہے تو کہتی ہے رب محمد کی قسم. حضرت عائشہ صدیقہ نے فوراً کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کے نام کے سوا اور کچھ نہیں چھوڑتی, یعنی دل میں آپ کا احترام, آپ کا ادب, آپ کی عظمت وہ ساری باقی ہوتی ہے, لیکن بس نام زبان پر نہیں لاتی, اور یہ صرف ظاہر کرنے کے لیے کہ اس وقت میں ناراض ہوں. تو یہ حق شریعت نے اس کو دیا ہے کہ اتنا ناز وہ کرے. اور دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی قوامیت کے خلاف نہیں سمجھا, یہ نہیں کیا کہ آپ ناراض ہوئے کہ تم ایسا کیوں کرتی ہو, تمہیں حق نہیں ہے مجھ سے ناراض ہونے. اسی طریقے سے دیکھیے جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی, منافقین نے آپ پر تہمت لگائی, تو ایک موقع پر, یعنی میں سارا واقعہ اس وقت سنا نہیں سکتا, لمبا طویل واقعہ ہے, ایک موقع ایسا آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ جب اپنے والدین کے گھر آ گئیں تو گھر تشریف لائے اور کہا کہ عائشہ اگر تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے تو زیادہ تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ تمہاری برات ظاہر فرما دیں گے. اور اگر بالفرض تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو تم توبہ استغفار کر لو. بس عائشہ فرماتی ہے کہ اس جملے سے مجھے بڑا صدمہ پہنچا, اس لیے کہ احتمال تو پیدا ہو گیا. یعنی آپ نے جو کہا کہ اگر کا جو لفظ کہا کہ اگر تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ برات ظاہر فرما دیں گے, اور اگر ہو گئی ہے تو توبہ استغفار کر لو. فرماتی ہیں کہ اس سے میں اتنا, اب جو میرے رہس ہے اوسان تھے وہ بھی خطا ہو گئے, اور بالکل آزا نے جواب دے دیا, نڈھال ہو گئی بالکل غم سے اور بستر پر پڑ گئی. کیونکہ احتمال تو موجود تھا, اور وہ یہ نہیں, ایک عورت نہیں چاہتی کہ شوہر اس پر شک کرے, اس کے کردار پر شک کرے. یعنی شوہر اور بیوی کا تعلق ایسا ہے کہ اعتماد پر ہی گاڑی چلتی ہے. دونوں میں سے جہاں کہیں اعتماد کی کمی ہوتی ہے وہیں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کے ساتھ جو کہا تو بظاہر احتمال تھا اس بات کا. تو حضرت عائشہ کو اس سے بہت تکلیف پہنچی اور وہ نڈھال ہو گئی, اور اتفاق ہے کہ اسی وقت آپ کے لیے قرآن مجید نازل ہو گیا. یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں, کہ حضرت عائشہ بری ہیں, ان سے یہ کردار کی خرابی نہیں ہے ان میں, 10 آیت قرآن مجید کی نازل ہو گئی. حضرت عائشہ فرماتی بھی ہیں کہ مجھے یہ تو تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی ذریعے سے بتا دیں گے, لیکن یہ میرے ذہن میں نہیں تھا کہ قرآن مجید نازل فرمائی. قرآن مجید نازل ہو گیا, جب نازل ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ کے پاس آئے خوشی خوشی, اور کہا کہ بیٹی اٹھو, اور اٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو, دیکھو قرآن مجید نازل ہو گیا تمہاری برات. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں کسی کا شکریہ ادا نہیں کرتا, انہوں نے تو احتمال اس بات کا کر ہی دیا تھا کہ میں, مجھ سے یہ معاملہ ایسا کچھ ہوا ہے, اگر اللہ تعالیٰ کرم نہ فرماتے تو انہوں نے تو احتمال اس کا ظاہر کر ہی دیا تھا, یعنی اپنے شک کا اظہار کر دیا تھا, لہٰذا میں کسی کا شکریہ ادا نہیں کرتا. تو اس کا یہ مطلب نہیں, یہ صرف بیوی کا حق ہے کہ وہ اپنے شوہر سے ایسا کلام کر سکے. امتی کوئی اگر ایسا کہنا چاہے اس کو حق نہیں ہے, لیکن میاں اور بیوی کا جو تعلق ہے آپس میں وہ اتنا قربت والا ہوتا ہے, تو اس بطور بیوی کے وہ اپنے شوہر پر ناز کر سکتی ہے کہ بھئی مجھے تم سے ایسی توقع نہیں تھی, امید نہیں تھی. تو بہرحال یہ صرف میں نے اس لیے سنا دیا کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس پر ناراضگی کا بھی اظہار نہیں فرمایا. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نا بڑی عاقلہ, ذکیہ, فہیمہ, انتہا درجے کی عقل مند خاتون تھی. بعض اوقات خواتین میں جو معاملات ہوتے ہیں, تو ایک مرتبہ حضرت فاطمہ, حضرت عائشہ, حضرت فاطمہ بیٹی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں. تو بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ بھائی درجہ کس کا بڑا ہے. تو حضرت عائشہ نے اور بہت سی باتیں کہیں, لیکن ایک بات کہی کہ فاطمہ, قیامت کے دن تمہارا ہاتھ علی کے ہاتھ میں ہوگا اور میرا ہاتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا, اب اس سے زیادہ میں بات نہیں کر سکتا. آج فضیلت کی ہے نا, یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کی حیثیت سے ان کا ہاتھ ہوگا, اور حضرت فاطمہ جو ہے حضرت علی کے ہاتھ میں ہاتھ دیے ہوئے ہوں گے. تو بہرحال حضرت عائشہ کا بڑا اونچا مقام اور بہت عقل مند خاتون تھی, بڑے بڑے اجل صحابہ کرام ان کے شاگرد تھے. یہاں اس وقت ان کی فضائل بیان کرنا مقصود نہیں ہے. ایک موقع ایسا بھی آیا کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, یعنی باری کا دن ان کا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے کچھ چیز پکا کر, غالباً آٹے کا اس وقت حلوہ وغیرہ تیار کر کے وہ لائیں آپ کے لیے, اور آپ کی خدمت میں پیش کیا, اور ساتھ میں حضرت سودا سے کہا کہ تم بھی کھاؤ. حضرت سودا فرماتی ہیں مجھے بہت برا لگا کہ گھر میں میرے اور یہ اپنے گھر سے چیز پکا کے لا رہی ہیں. اصل میں یہ فطرت کی بات ہے, جہاں محبت ہوتی ہے نا, نزدیکارا بیش بہت حیرانی, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب محبت ہوتی ہے تو بہت سارے شکوک و شبہات بھی وہاں پر جنم لیتے ہیں. تو ان کو یہ بات غیرت کے خلاف معلوم ہوئی کہ میری باری کا دن ہے, میرے گھر میں آپ تشریف لائے ہوئے ہیں, اور حضرت عائشہ جو ہے وہ اپنے گھر سے یہ چیز پکا کر لے آئی. تو اب دیکھیے, میں جو بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی, جن کو ہر وقت اس بات کا استحضار تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے, یعنی احسان کا درجہ حاصل تھا, اور بلا شبہ اس کے باوجود اپنی بیویوں کے حقوق کا کتنا خیال فرما رہے ہیں کہ حضرت سودا کو جب انہوں نے کہا کہ کھاؤ تو حضرت سودا نے فرمایا میں نہیں کھاتی، انہوں نے کہا اگر نہیں کھاؤ گی تو یہ تمہارے منہ پہ مل دوں گی، تو انہوں نے انکار کیا کہ میں نہیں کھاتی، انہوں نے پیالے میں سے نکالا اور ان کے منہ پہ مل دیا سارے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں، حضرت سودا نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ کیا معاملہ کر رہی ہیں، آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید میں یہ حکم ہے کہ وجزاء سیئۃ مثلھا، کہ جتنا کسی نے برا کیا اتنا برا تم بھی کر سکتے ہو، لہذا اگر تم بھی اس کے ان کے چہرے پہ ملنا چاہو تو تمہیں اجازت ہے، چنانچہ انہوں نے بھی حضرت عائشہ کے منہ پہ جو ہے وہ مل دیا۔ تو بہرحال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں اس قسم کا ہنسی مذاق بھی ہوتا تھا، اور آپ نے ناانصافی نہیں کی، تو اس قوامیت کے خلاف نہیں یہ بات، عورت کا اپنے حقوق ہیں اور اسی طرح مرد کے، اب جہاں ہم یہ حقوق بیان کرتے ہیں کہ وہ شوہر بیوی کا خیال رکھے تو اسی شریعت نے کچھ ذمہ داریاں عورت کو بھی دی اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ حقوق مرد کے بھی رکھے ہیں کہ اس کو شوہر کو پاؤں کی جوتی نہ سمجھے، وہ اس کے حکم کی تعمیل کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی عورت کسی عورت کو اس کا شوہر اس کو بلائے اور وہ نہ آئے اس کی بات نہ مانے، ساری رات فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے، کتنی سخت وعید۔ آج ہماری ناراضگیاں ایسی ہوتی ہیں کہ شوہر کہے کہ رات ناراض رہے لیکن عورت کو پرواہ نہیں ہوتی، الا ماشاء اللہ، لیکن جن خواتین کو یہ بات معلوم ہوگی کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں وہ اپنے شوہر کو ناراض نہیں کر سکتی۔ اسی وجہ سے شریعت نے ایک جگہ یعنی قرآن مجید نے فرمایا کہ تم ان سے بالکل سے علیحدگی اختیار مت کرو، یعنی گھر چھوڑ کے مت جاؤ ناراضگی میں، رہو گھر ہی میں لیکن بستر سے الگ ہو جاؤ۔ تو ایک شریف عورت کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس کا شوہر اس کے پاس نہیں، بستر سے الگ ہے، گھر ہی میں وہ مردان خانے میں چلا گیا، تو اس کے لیے بھی بہت بڑی تازیانی کی بات ہے، بشرطے کہ وہ شریف عورت اپنے شوہر سے محبت رکھتی ہو، اس کے حقوق کو پہچانتی ہو، تو پھر وہ عورت یہ بات برداشت نہیں کرے گی۔ لیکن اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہو کہ میں نے اپنی بات منوانی ہے، چاہے 10 رات شوہر ناراض ہوتا تو ہوتا رہے، تو اسے وعید یاد رکھنی چاہیے جو میں نے عرض کی کہ فرشتے ساری رات لعنت کرتے ہیں اس عورت۔ دیکھیے اب مرد کا اتنا بھی حق ہے کہ نفلی عبادات شوہر کی اجازت کے بغیر نہ کرے، حتیٰ کہ روزہ رکھنا نفلی عبادت، یاد رکھیے نفل کی بات کر رہا ہوں، کبھی کچھ کو فرائض سمجھ لے، شوہر سے پوچھ کر روزہ رکھے، اگر شوہر اجازت نہ دے تو نہ رکھے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نفلی عبادات مقدم ہیں شوہر کی اطاعت، یعنی اطاعت جو ہے شوہر کی اطاعت مقدم ہے نفلی عبادتوں، کہ شوہر کی اطاعت اتنی کرے کہ اگر نفل روزہ سے وہ منع کرتا ہے تو نہ رکھے۔ لیکن اس کی دوسری طرف یہ بھی ہے کہ شوہر بلا وجہ منع نہ کرے، یہ بھی کہا کہ بلا وجہ مت منع کرو، کوئی ضرورت ہے کسی وجہ سے اگر تم چاہتے ہو کہ وہ روزہ نہ رکھے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو بالکل ہی آدمی نفلی عبادات سے منع کر دے تو یہ بھی شوہر کی زیادتی ہوگی، لیکن اس زیادتی کے باوجود اگر شوہر منع کرے تو عورت نہ رکھے۔ اور وجہ کیا ہے؟ نفل روزہ رکھ کر آپ کیا حاصل کرنا چاہتی ہیں؟ ثواب حاصل کرنا چاہتی ہیں نا، تو اگر شوہر کی اطاعت کریں گے اس پر بھی ثواب ملے گا۔ یہ سوچو کہ بھائی نفلی عبادت میں جو کچھ کرنا چاہ رہی ہوں تو اس سے مقصد یہ ہے کہ مجھے ثواب ملے، اب اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا کہ شوہر کی اطاعت کروں، لہذا اس کی اطاعت کر رہی ہوں تو ثواب تب بھی مل رہا ہے، میں تو اس کی وجہ سے نہیں رکھ رہی، اس نے مجھے منع کیا لہذا ثواب بھی ملے گا، محرومی تھوڑی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھیے، میں نے بتایا نا کہ آپ کی محبوب بیوی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا خیال کرتی تھی، خواتین کو رمضان المبارک میں جو روزے ان کے عذر شرعی عذر کی بنا پر چھوٹ جاتے ہیں 5-10 روزے، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ روزے میں اگلے سال شعبان میں رکھا کرتی تھی، سوچیے 11 مہینے بعد، حالانکہ فرض روزے ہیں اور فرض کے لیے حکم یہ کہ جتنی جلدی ہو ادا کر لو، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، لیکن اگلے سال شعبان میں رکھا کرتی تھی، کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزے سے ہوتے تھے، کثرت سے روزے رکھتے تھے شعبان کے مہینے میں. تو اس لیے ادھر آپ کا بھی روزہ ہے آپ کا اور ان کا بھی روزہ, تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رعایت رکھتے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرض کے اندر بھی اتنی تاخیر کرتی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے سے ہوں تو میں بھی روزے سے ہوں. یہ میں نے اس لیے عرض کر دیا کہ ہماری بہنوں کو, ہماری ماؤں کو, بہنوں بیٹیوں کو یہ بات پتہ چلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کا کتنا حق رکھا ہے. اور دیکھیں ساری ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مرد پر رکھی ہے, یہ عورتوں نے خود ہی اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری ہوئی ہے. تو وہ کہتی ہیں ہم خود کمائیں گی, ہم خود باہر نکلیں گی, جس کا نتیجہ کیا ہوا کہ آج وہ بس ہوسناک نظروں کا محور بن کر رہ گئی. ورنہ شریعت نے باپ کی ذمہ داری عورت کو بنایا ہے, جب تک بیٹی کی حیثیت سے وہ گھر میں ہے باپ کی ذمہ داری ہے نان نقے کی, اور جب اس کا نکاح ہو گیا تو اب شوہر کی ذمہ داری لائے نان نفقہ دے. اس کا انتقال ہو جاتا ہے بیٹا ہے تو بیٹے کی ذمہ داری ہے, باپ نہیں ہے تو بھائی کی ذمہ داری ہے. کسی صورت میں بھی عورت کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا, اور کوئی نہ ہو تو مملکت اسلامیہ کی ذمہ داری, کہیں نہیں چھوڑا عورت کو. ایسا نہیں ہے کہ اس کو ایسے چھوڑ دیا کہ بھائی وہ گھر میں بیٹھی ہوئی, اس کو کھانے کو کچھ نہیں اور بیچاری ایسی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی, بلکہ حقوق اور فرائض دونوں چیزیں موجود ہیں. تو خواتین اپنی ذمہ داریاں ادا کریں, مرد اپنی ذمہ داریاں ادا کریں, دونوں میں سے کسی ایک کو بھی اپنا حق مانگنے کی ضرورت نہ ہو, یہ اصل چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی شادیاں کی اور اس میں بہت سی حکمتیں ہیں جو انشاءاللہ کسی وقت میں عرض کروں گا. ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی اہلیہ, حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی, بیٹی پہلے اسلام لے آئی تھی, داماد پہلے مسلمان ہو گئے تھے اور حبشے کی طرف ہجرت بھی کری دونوں نے, یعنی اولین مسلمانوں میں سے ہیں, اور دونوں نے ہجرت کی حبشہ کی طرف. وہاں جا کر نجاشی بادشاہ وہاں کا تھا جو بعد میں وہ بھی مسلمان ہو گیا تھا. ان کے جو شوہر تھے وہ کسی عیسائی سے ملنا شروع ہو گئے. دیکھیے صحبت کا کتنا اثر پڑتا ہے. ایک دن انہوں نے خواب دیکھا, یعنی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے, کہ ان کے شوہر کی جو شکل ہے وہ مسخ ہو گئی, بدل گئی. بڑی پریشان ہوئی, دیار غیر میں ہیں, باپ کا گھر چھوڑ دیا, وطن چھوڑ دیا صرف دین کے لیے, اسلام کے لیے, اللہ اور رسول کی محبت میں, لیکن شوہر جا کے وہاں پر مرتد ہو گیا, عیسائی بن گیا, اور اسی حال میں اس کا انتقال بھی ہو. اب یہ بے یار و مددگار, کوئی پوچھنے والا نہیں. فرماتی ہیں کہ ایک دن میں غالباً عدت گزر گئی, جب ایک دن بڑی ہی قسم و پرسی کے عالم میں بیٹھی ہوئی تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے حالات کا علم وہاں مدینہ منورہ میں ہو گیا تھا, تو آپ نے نجاشی بادشاہ کو خط لکھا, وہ مسلمان ہو چکا تھا, کہ میری طرف سے تم وکیل ہو, پیغام نکاح جو ہے وہ ام حبیبہ کو دے دو میرے لیے. چنانچہ ایک کنیز کے ذریعے سے پیغام نکاح دیا گیا. چنانچہ فرماتی میں گھر میں بیٹھی ہوئی تھی, دروازے پر دستک ہوئی, میں نے دروازہ کھولا, دیکھا ایک کنیز ہے, تو پوچھا کس لیے آئی ہو. اس نے بتایا کہ میں نجاشی بادشاہ نے مجھے بھیجا ہے کہ تمہارے لیے پیغام ہے جناب رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ وہ تم سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. فرماتی ہیں کہ اس خبر سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ جو کچھ میرے پاس تھا وہ سب میں نے کنیز کو دے, اور آپ کا نکاح بھی جو ہے وہ نجاشی بادشاہ نے کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, مہر بھی اپنی طرف سے ادا کیا, اور پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلوا لیا مدینہ منورہ. یہی وہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ ان کے والد ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے, اور ایک مرتبہ مدینہ منورہ آئے, چھپتے چھپاتے مدینہ پہنچے, اور یہ چاہتے تھے کہ میری بیٹی سفارش کر دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, میری جان بخشی ہو جائے, کیونکہ صلح حدیبیہ ہو چکی تھی اور ایک سال کے بعد کفار نے اس کی وعدہ خلافی بھی شروع کر دی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعلان کر دیا تھا کہ ہم بھی اب وعدے کے پابند نہیں ہیں اور ذمہ دار چونکہ تم نے عہد چھکنی کی ہے لہٰذا ہم بھی اب پابند نہیں ہیں، جب جی جائے گا ہم مکے پر حملہ کریں گے، کیا آپ نے اعلان فرما دیا تھا. تو انہیں خوف بھی ہوا، بہرحال یہ پہنچے تو محبوبہ نے ان کا استقبال کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہی جا کر بستر پر بیٹھنے لگے فوراً انہوں نے بستر لپیٹ دیا. تو بڑی حیرت ہوئی انہیں اور کہا کہ ام حبیبہ کیا بات ہے، رملہ، بلکہ ام حبیبہ تو بات کا نام ہے، فرمایا رملہ کیا بات ہے، کیا میں اس کے لائق نہیں ہوں یا یہ میرے لائق نہیں؟ فرمایا کہ میرے والد آپ اس کے لائق نہیں، یہ بستر ہے جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ہمیں یہ حکم دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جن مردوں، جن لوگوں کو تمہارے شوہر ناپسند کریں انہیں اپنے شوہر کے بستر پر نہ بیٹھنے دو. یعنی شوہر کا حق اتنا ہے کہ اگر عورت کا کوئی عزیز رشتے دار، چاہے وہ باپ ہی کیوں نہ ہو، گھر میں آتا ہے ملنے کے لیے اور شوہر اس کے آنے کو پسند نہیں کرتا، تو ایسی صورت میں اگر وہ بستر پر نہ بیٹھنے دیں تو اس کی گنجائش ہے، بلکہ حکم ہے. حضرت ام حبیبہ نے یہ کر کے دکھایا کہ باپ کو بستر پر نہیں بیٹھنے دیا اور کہا کہ آپ نجیس ہیں، مشرک ہیں، اور یہ بستر ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لیے آپ اس کے اہل نہیں ہیں کہ اس بستر پر بیٹھیں. تو ابو سفیان نے اس وقت کہا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنی جلدی بدل جاؤ گے. بہرحال بعد میں پھر جب مکہ فتح ہوا تو مسلمان ہو گئے، لیکن جب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن حالت کفر میں بھی جب ان کو اطلاع ملی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیٹی سے نکاح کر لیا ہے، تو اس وقت جو جملہ ان کے زبان سے نکلا تھا وہ یہ تھا کہ یہ تو خوشی کی خبر ہے، محمد ایسے شخص نہیں ہیں کہ جن کے رشتے کو رد کیا جا سکے، اس لیے میری بیٹی ان کے گھر چلی گئی تو اچھا کیا. ایک یہ جملہ مشہور ہے تاریخ میں، اور ایک اور جملہ مشہور ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مرد ہیں کہ جن کی ناک کاٹی نہیں جا سکتی، یعنی وہ تو بلندی ہی کے لیے آئے ہیں. ذلیل تو مطلب یہ بظاہر اپنے آپ، وہ جس کی بیٹی کسی کے نکاح میں چلی جائے اور وہ کافر ہو، مسلمان ہو، تو ذلت ہے نا اس کے لیے. اس لیے انہوں نے یہ سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مرد ہیں کہ جن کی ناک نہیں کاٹی جا سکتی، یعنی انہیں کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. ہم نے بہت کوششیں کر ڈالی کہ بانی اسلام کا خاتمہ کر دیں، انہیں ذلیل کر دیں، لیکن ہماری بیٹیاں ان کے عقد میں چلی گئیں، نکاح میں چلی گئیں، لیکن وہ ذلیل نہیں ہوئے. تو بہرحال یہ جو اصل بات تھی اس واقعے کو سنانے سے، یہ کہ یہ حق ہے شوہر کا. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ نیک عورتیں ہیں جو قانتات ہوں، اللہ کی فرما بردار اور شوہر کے گھر کی مال کی حفاظت کرنے والی ہوں، اپنی حفاظت بھی کرنے والی ہوں، یعنی اپنے آپ کو گناہ میں ملوث نہ کریں، اس کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلیں، اس کی اجازت کے بغیر اپنے کسی عزیز رشتے دار کو بھی گھر میں نہ آنے دیں، یہ شریعت کا حق ہے. شریعت نے یہ حق رکھا ہے کہ ماں باپ بھی اگر چاہیں تو ہفتے میں، مہینے میں ایک مرتبہ آئیں، اپنی بیٹی کو دیکھیں اور چلے جائیں. اگر رکنا چاہتے ہیں تو شوہر کی اجازت ضروری ہے، اگر شوہر پسند کرے تو رکنے دیں، اگر شوہر نہیں پسند کرتا تو بس زیارت کریں. اس سے نہیں روک سکتا شوہر کہ اپنی بیٹی سے وہ زیارت کریں، دیکھیں اور چلے جائیں. اور اسی طرح کوئی اور عزیز رشتے دار ہے بیوی کا، شوہر اگر اس کو پسند نہیں کرتا، اس کا آنا پسند نہیں کرتا، تو بیوی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اسے اس کا اپنے گھر میں داخل ہونے دے. منع کرتے کہ ہمارے شوہر پسند نہیں کرتے بھائی اس بات کو، یہاں معاملے الٹے ہو جاتے ہیں، لڑائیاں ہو جاتی ہیں، جھگڑے اور فساد کھڑے ہو جاتے ہیں، حساب بڑا ظالم آدمی ہے. لیکن بہرحال زیادتی نہ ہو، یہ میں نے قوانین بیان کر دیے. زندگی قانون، خوش قانون کے ذریعے گزرتی نہیں. ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر نظر کرنی چاہیے کہ آپ کے کی اخلاق کیا تھے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاق بتلائے اس کے اعتبار سے، جس طرح سگا باپ ہمارا جو ہے وہ قابل احترام ہے، سسر بھی قابل احترام، ان کے بھی حقوق ہیں. شریعت میں ایسا نہیں ہے کہ ان کا حق نہیں ہے، بلکہ وہ بھی باپ ہی کی طرح ہے. ایک چیز ہے قانون، کہ قانون کیا ہے، قانون تو یہ ہے جو میں نے بتا دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو قانون ہوتے ہیں یہ تو خشک ہوتے ہیں عام طور پر، لیکن سنت جو طریقہ ہے اس پر عمل کرنا چاہیے. اگرچہ اس قانون پر عمل کر کے گناہگار نہیں ہوگا وہ, اگر قانون پر عمل کرے بشرطے کہ ظلم نہ کر رہا ہو تو گناہگار نہیں. اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ صاحب بیوی کے ذمے روٹی پکا کے دینا نہیں ہے, تو بھائی اگر یہ قانون تمہیں یاد ہو گیا, کوئی عورت یہ کہے کہ میرے ذمے نہیں, جا ہوٹل سے جا کے کھا, تو شوہر بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ تمہاری دوا دارو میرا حق نہیں, تم خود کرو. اگر عورت بیمار ہوتی ہے تو شرعاً بیماری میں اس کے دوا دارو اور اس کا علاج یہ شوہر کے ذمے قانوناً فرض نہیں. تو اس لیے اگر یہ اپنے قانون پر اڑ جائے وہ اپنے قانون پر اڑ جائے تو مشکل پیدا ہو جائے گی. اس لیے یہاں پر اس قانون کو سامنے نہ رکھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح دلداریاں فرماتے تھے, کس طرح محبت سے پیش آتے تھے اور یہ ساری چیزیں. اسی طرح عورت جو ہے وہ بھی سوچے کہ شوہر جو ہے اس کا حق شریعت نے بہت رکھا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر سجدہ کسی کے لیے جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے, لیکن چونکہ جائز نہیں ہے اللہ کے سوا کسی کے لیے, کے لیے جائز نہیں. اگر جائز ہوتا تو میں عورت کو کہتا کہ وہ شوہر کو کرے, لیکن چونکہ اس کے لیے بھی جائز نہیں, اس لیے شوہر عورت کا خدا نہیں ہے, خدا تو ایک ہی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب فرائض کا معاملہ آ جائے, واجب کا معاملہ آ جائے, تو پھر شوہر کی بات ماننا ضروری نہیں, پھر فرائض اور واجب کی ادائیگی ہوگی. فرض روزوں سے نہیں روک سکتا شوہر, فرض نماز سے نہیں روک سکتا, حج فرض ہے اور اس پر حج فرض ہو گیا ہے, اس کے لیے اتنے پیسے بھی ہیں جو محرم کا حج بھی اس کا خرچ ادا کر سکتی ہے, تو شوہر نہیں منع کر سکتا کہ صاحب تم حج پہ نہیں جا سکتی ہو, حج فرض ہے تو جائے. تو فرائض سے شوہر نہیں روک سکتا, اطاعت صرف اللہ رب العزت کی جائے گی. لیکن جہاں تک معاملات دیگر ہیں اس میں شوہر بیوی کا خیال رکھے, بیوی شوہر کا خیال رکھے اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آئیں, جو فرائض شریعت نے ایک دوسرے پر رکھے ہیں ان کو ادا کرنے کی فکر کریں. مضمون تو ابھی اور بھی باقی ہے اور طویل ہے یہ, اس لیے بس اس کو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ آئندہ اللہ نے توفیق دی, غالباً اب رمضان المبارک کے بعد ہی یہاں پر مجلس ہوگی, انشاءاللہ اس میں پھر اللہ نے چاہا تو جہاں سے چھوڑا ہے وہاں سے اور کچھ معاملات مزید ذکر میں کر دوں گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور شوہر کو بیوی کا اور بیوی کو شوہر کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات ایک عرض کرنی تھی, چونکہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے, اس لیے اگر کوئی شخص مرد یا عورت اس مہینے میں نفلی روزے کثرت سے رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، تو انشاءاللہ اس پر اجر و ثواب ہے. بعض لوگ جو 15 شعبان کے بعد روزہ رکھتے ہیں 16 شعبان کا، یا رات جاگنے کے بعد 15 شعبان کا روزہ رکھتے ہیں نصف شعبان کا، تو اس میں تھوڑا سا یعنی یہ حدیث تو ملتی ہے لیکن اس کی روایت ہے ضعیف بہت، اگرچہ فضائل میں ضعیف روایت پر عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ شعبان میں روزے رکھتے ہی تھے، اس لیے ان روزوں کے رکھنے کی نیت کر لی جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رکھا کرتے تھے اس لیے میں بھی رکھتی ہوں یا رکھتا ہوں، تو پھر شعبان کا روزہ 15, 16, 17 جو بھی رکھنا چاہیں رکھیں، اور جتنے چاہیں رکھیں، کثرت کے ساتھ رکھنا چاہے کوئی شخص رکھے. اسی طرح بعض کے روزے اگر رہ جاتے ہیں، خواتین کے روزے پچھلے رمضان کے رہے ہوئے ہیں، تو وہ بھی ان روزوں کو اس میں مہینے میں قضا کر لیں، اور یہاں نیت کر لیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اس ماہ میں اپنے رہے ہوئے روزے رکھا کرتی تھیں، اور ساتھ میں شوہر کی رعایت کا بھی لحاظ رکھیں، تو انشاءاللہ یہ چیز بھی ان کے لیے باعث اجر و ثواب ہوگی. لیکن یہ صورت تبھی ہوگی جب شوہر بھی روزے رکھتا ہوں، تو اس لیے شوہر بھی پیچھے نہ رہیں. جہاں خواتین نیکیوں میں آگے بڑھتی ہیں تو مرد بھی پیچھے نہ رہیں، اور ایسے ہی جب مرد آگے بڑھتے ہیں تو عورتیں بھی پیچھے نہ رہیں، بلکہ دونوں ہی ہم سب ہی محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت کے لیے. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ دل و جان سے اللہ تعالیٰ کے حکموں کی اطاعت کریں. دوسری بات یہ کہ یہ جو جاگنے کی رات آ رہی ہے، نصف شعبان جسے کہتے ہیں، عرف عام میں شب برات کہتے ہیں، تو اس میں جو لوگوں نے اپنے طور پر سمجھ لیا ہے چراغا کرنا اور لائٹیں لگانا ضروری سمجھ لیا ہے، تو یہ ضروری تو دور کی بات ہے، فضول خرچی اس سے بچنا چاہیے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اس لیے یہ فضول خرچ جتنی ضرورت لائٹ کی ہے اتنی لگائیے، جو ضرورت نہیں ہے تو بلا ضرورت وہ اسراف ہے. اسی طریقے سے اپنی اولاد کو، بچوں کو پٹاخوں کے لیے پیسے دینا، یہ خود اس کی جان مال کی بھی مال کا بھی نقصان ہے، اور کسی وقت خدا نہ کرے ہاتھ پاؤں کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے. بعض اوقات خود جان سے بھی آدمی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، آگ بھی لگ جاتی ہے، کئی لوگ جل مر جاتے ہیں. اس لیے ان چیزوں سے اپنی اولاد کو روکنا چاہیے. اسی طرح سے اس مہینے میں شبرات کا حلوہ مشہور ہے، بہت بدنام مولویوں کو کرتے ہیں، کھاتے خود ہیں. تو یہ بات میں اس لیے عرض کر دوں کہ عام طور پر یہ مشہور ہے، اور اس سے میں طرح طرح کے رنگ برنگے حلوے تیار ہوتے ہیں، قسمہ قسم کے، چنے کی دال کا، اڑد کی دال کا، اور نہ جانے بیسن کا، اور سوجی کا، اور پھر سوجی میں بھی پھر انواع و اقسام، یہ سارے اور پھر پورے سال تبرکن رکھے جاتے ہیں، اگلے سال تک جو ہے وہ باقاعدہ لوگ باز کھاتے ہیں. تو بڑا ناجائز اور حرام نہیں ہے، لیکن اس مہینے میں اس کو ضروری سمجھنا، یا اس مہینے میں جو ہے وہ اگر کسی نے نہیں کیا تو اس کو تانے دینا یہ درست نہیں ہے. بنانے ہی ہیں تو آپ شعبان گزرنے کے بعد بنا لو بھائی، رمضان میں بنا لو، رمضان میں ممانعت تھوڑی ہے، شعبان سے پہلے بنا لو. ایک چیز اگر رسمن کسی مہینے میں کسی تاریخ میں جو لوگوں نے اس کو ایجاد کر لیا ہے تو ہمیں اس رسم سے بچنا چاہیے. ہمارا دل چاہتا تو ہم بنائیں کھائیں سارے سال، کوئی ممنوع چیز تھوڑی ہے، حلال ہے، طیب ہے، طاہر ہے، تو اس لیے کوئی حرج کی بات نہیں. اچھا بنے تو دوسروں کو بھی کھلاؤ، کون منع کرتا ہے. لیکن یہ کہ اس مہینے میں اس کو ضروری سمجھ لینا جیسے کہ بعض سمجھتے ہیں، یہ درست نہیں ہے. ان رسومات سے بچنا چاہیے، اور اس رات میں جاگنے کا اہتمام کریں. اہتمام اس طور پر کریں کہ فرائض سے غفلت نہ ہو. بعض لوگ ساری رات جاگتے ہیں، فرض نماز صبح کی آئی تو سو گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص مسجد میں جب فجر کی نماز کے لیے نہیں آیا، تو ہمارا زمانہ تو تھا نہیں، یہاں تو اکثریت نہیں آتی، تھوڑے بہت ہی لوگ آتے ہیں. اس زمانے میں سب آتے تھے، ایک شخص نہیں آیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، ان کی والدہ نظر آئی، پوچھا کیا بات ہے، آج تمہارا بچہ نماز کے لیے نہیں آیا. یہ دیکھیے ذمہ داری ہے حکمران کی. آج کل کہتے ہیں صاحب کسی کو مجبور نہیں کر سکتے، کون مجبور کرے گا اگر حکمران نہیں کریں گے تو؟ دین پر چلنے پر مجبور نہیں کریں گے تو کس پر کریں گے؟ یعنی اسے گناہ کرنے دیں، جو حرام کام کر رہا کرتا رہے وہ. تو ذرا سیدنا عمر فاروق نے پوچھا کیوں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ ساری رات جاگتا رہا, عبادت اس نے کی, تہجد پڑھے اور اس کے بعد صبح آنکھ لگ گئی, سو گیا. آپ نے فرمایا کہ ساری رات سویا رہتا لیکن فرض نماز جماعت سے پڑھ لیتا یہ زیادہ افضل, بنسبت اس کے کہ ساری رات جاگتا رہا اور فرض نماز کھو دی. ارے بھائی, ساری رات جاگتے اللہ کے بندو اور فرض نماز کے وقت آئی سو گئے. اسی کو کسی نے کہا کہ ظالم گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا, کھڑے ہونے کا وقت آیا تو سو گئے پڑ گئے. ایسا نہ کرو. فرائض واجبات کی اہمیت نوافل سے بہت بڑھ کر, اس لیے فرائض واجبات کسی, فرائض واجبات وہ ہیں کہ نہ کرنے والے کو کہہ سکتے ہو کیوں نہیں پڑھتے, سزا دے سکتے ہو, یعنی اپنی اولاد ہے تو اپنے مسلمان بھائی ہیں خیر خواہ ہیں, خیر خواہی سے ان کو کہہ سکتے ہو کہ نماز پڑھا کرو. لیکن نفلی کام کے لیے ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ صاحب رات کو ضرور جاگنا, آج تہجد پڑھنا نہیں پڑو گے تو صبح خبر لوں گا, یہ کوئی نہیں کہہ سکتا, تانا بھی نہیں دے سکتا. یا ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اگر کسی رات جاگ لیے, اب ایک ایک سے پوچھتے پھرتے کہ ہاں بھائی وہ آج رات تو تم جاگے تھے, روزہ ہے تمہارا, بتانا تو وہی چاہتا کہ میرا روزہ ہے بھائی آج رات میں جاگا تھا. وہ سارا اس نے کہہ کر اپنا کیا کرایا پانی پھیر دیا. اللہ کے لیے کام کرو جو کام بھی کرنا ہے, اور فرض نماز رات دن نہیں پڑھتے تو کوئی نہیں پوچھتا کہ تم آج روز فرض نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی, لیکن رات کو اگر نہیں جاگے تو پوچھیں گے رات کو جاگے کیوں نہیں, میں تو جاگا. بہرحال اس سے اللہ تعالیٰ میں بچنے کی توفیق دے, جو کام کریں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں. بعض اوقات بعض باتیں میں کہتا ہوں اخلاص کے ساتھ, لیکن بعض لوگ اس کا مطلب غلط سمجھ لیتے ہیں, تو یہ اس بات کی بھی میں نشاندہی کر دوں کہ بعض اوقات اگر بات سمجھ میں نہ آئے یا غلط فہمی میں آدمی مبتلا ہو تو اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ اس کو اعتراضاً پیش کیا جائے اور ادھر ادھر باتیں بنائی جائیں, بلکہ اس کا بہترین حل یہ ہے, اگر خواتین ہیں تو پرچے پر لکھ کر پوچھ سکتی ہیں, مرد حضرات ہیں تو ویسے ہی پوچھ سکتے ہیں کہ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی تو صحیح کیا ہے, تاکہ جس سے تمہیں غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے وہ غلط فہمی دور ہو جائے. اصل تو یہ, ورنہ بدگمانی اگر کوئی شخص کسی کے لیے کرتا ہے تو سوائے اس کے کہ بدگمانی پر اپنا گلا جو ہے وہ پھنسا دیتا ہے, کیونکہ اچھے گمان پر اجر و ثواب ہے اور بدگمانی پر پکڑ ہے, تو اس لیے بلا وجہ اپنی گردن پھنسانی نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی بچنے کی توفیق دے بدگمانیوں سے اور آپ سب کو بھی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ. مختصر